ضروری ہے کہ اس پر پانی ڈالا جائے، کیونکہ پیشاب کا مقام جس میں انسانی کا وہ حصہ ہے جو بغیر پانی کے بعد نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف پانی وہ واجب چیز ہے جو مقام ہے پیشاب کو پاس کرنے کی، اور پانی بھی کس طرح سے ڈالا جائے، پانی کے لیے اس پر جو سب کا انتخاب ہے، پنیر کے علاوہ جو پانی پایا جاتا ہے یعنی کھول پانی یا جاری پانی، اس سے پیشاب کے مقام کو ایک مرتبہ دھو لینا کافی ہے، یعنی کتنا پانی بڑھایا جائے پیشاب کے مقام پر یہ کہا جائے کہ پانی پیدا ہو، اور ایک مرتبہ کھول پانی ہو یا جاری پانی ایک مرتبہ دھو لینا کافی ہے، اور اگر پانی پنیر پانی ہے جیسے روٹی میں جو پانی ہوتا ہے یا بوتل وغیرہ میں جو پانی ہوتا ہے، اس کے اندر علماء میں اور مجتہدین میں کافی اختلاف ہے، آیت اللہ رسول کے نزدیک کے نیاز واجب یہ کہ پیشاب کا مقام اگر پنیر پانی سے دھویا جائے تو اس کو کم سے کم دو مرتبہ دھونا پڑے گا، آخر ملک کے نزدیک کے نیاز واجب یہ ہے کہ کم سے کم دو مرتبہ دھونا لازم ہے، لیکن ہمارے ہمیں کہتے ہیں کہ اکثر یہ قلیل پانی سے بھی پیشاب کا مقام صرف ایک مرتبہ پانی ڈالنے سے پاک ہو جاتا ہے، وہاں پر ہمیں کا نظریہ یہ ہوا کہ کوئی بھی پانی چاہے قلیل ہو چاہے پر ہو چاہے جاری ہو چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، چاہے انسان جلدوں میں پانی دے صرف ایک مرتبہ پانی ڈال دینا پیشاب کے مقام کو پاک کر دیتا ہے، اور آپ کوئی فرماتے ہیں کہ پنیر پانی اگر ہے تو احتیاط سے واجب یہ ہے کہ دو مرتبہ پاک کرنا پڑے گا، اور اگر پنیر نہیں بلکہ پنیر پانی ہے یعنی یا پور ہے یا جاری ہے یا دریا کا ہے یا کنویں کا ہے، بہرحال ان تمام پانیوں سے ایک مرتبہ پیشاب کا مقام پاک کر دینا کافی ہے، احتیاط سے واجب ہے اس کی اردو کی گنجائش تو بہرحال موجود ہے۔ اب یہ مسئلہ بتانے سے یہ تو خود بہت معلوم ہو گیا ہوگا کہ جس پانی سے انسان کو اپنا جسم پاک کرنا ہے پیشاب کا مقام پاک کرنا ہے اس کے لیے ضروری ہے مطلق ہو مطلق پانی نہ ہو، ابھی کچھ ایسے الفاظ آ رہے ہیں جن کی وضاحت بہت ہی ضروری محسوس ہو رہی ہے لیکن درس میں اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ اس کا اپنا ایک الگ مقام ہے جہاں کے لیے اصطلاحات بیان کی جاتی ہیں، یہ بات تو خود بخود واضح ہو گئی کہ جس پانی سے پیشاب کا مقام پاک کیا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ پانی مضاف نہ ہو بلکہ مطلق ہو، مضاف پانی ناخالص پانی اس میں کوئی چیز اتنی مل جائے کہ اسے پانی نہ کہا جائے، کیونکہ کثیر ہو پر ہو قلیل وغیرہ یہ سب اصطلاحات ہمیشہ مطلق پانی کے لیے ہوتی ہیں مضاف کے لیے نہیں ہوتی، پہلا مسئلے کو نئے آنے والوں کی آسانی کے لیے خلاصہ کرتے ہوں پیشاب کے مقام کو پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ صرف پانی ڈالا جائے، پانی کے علاوہ دنیا کی کسی چیز سے پیشاب کا مقام پاک نہیں ہو سکتا ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ جس پانی سے پیشاب کے مقام کو پاک کیا جائے وہ پانی مضاف پانی نہ ہو یعنی ناخالص پانی نہ ہو بلکہ مطلق پانی ہو خالص پانی، خالص سے مراد وہ عام پانی جو گھروں میں آتا ہے اور دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے، تیسری شرط یہ اگر وہ خالص پانی کی مقدار زیادہ یعنی پوریا جاری، یہ مسئلہ پاکستان سے باہر اسلامی ممالک میں تو عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا، ایران میں بھی منظر سے نظر آتا ہے، سعودی عرب جانے والے بھی یہ منظر دیکھتے ہوں کہ وہاں پہ بیت الخلا کے جو نل ہوتے ہیں براہ راست اس میں ایک پائپ کے ذریعے لوٹے کے بجائے یا کسی اور ذریعے کے بجائے براہ راست ایک پائپ لگا دیا جاتا خاص انداز کا بنا ہوا، جس کی وجہ سے جب انسان کو طہارت کرنا ہو تو بس سوتی کو کھولا جائے اور پور پانی مسلسل تنگی کے ذریعے سے پور پانی پر آ جاتا انسان کے پیشاب کے مقام تک یا پیخانے کے مقام تک پہنچتا ہے، تو اب اس انداز کا اگر پانی ہے تو صرف ایک مرتبہ ڈال دینا چاہیے، اور قلیل پانی ہے تو آپ خود کہتے ہیں یا تو واجب یہ ہے کہ دو مرتبہ، اور آپ نہیں کہتے ہیں کہ اس میں ایک مرتبہ کافی، یہاں تک تو بات ہو، اب اس کے بعد ایک مسئلہ اور وہ یہ ہے یہ جو ابھی آپ کو طریقہ بتایا گیا یہ طریقہ مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی ہے اور انسا کے لیے بھی ہے، جو یعنی جس کے بارے میں طے نہ ہوگی یہ مرد یا عورت۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کی طہارت کے طریقے میں فرق ہے، یعنی مرد کے لیے تو ایک مرتبہ کافی ہے، عورت کے لیے کم سے کم دو مرتبہ پانی ڈالنا پڑے گا۔ لیکن موجودہ مستحکی کا اتفاق ہے کہ عورت اور مرد دونوں کے طہارت کا یہی طریقہ ہے کہ ایک مرتبہ یا دو مرتبہ پانی ڈالنے سے پیشاب کا مقام پار ہو جاتا ہے۔ ایک مسئلہ آتا ہے کہ یہاں اس میں تھوڑا اختلاف کہ عورت ہو یا مرد پیشاب کے مقام کو پار کرنے کا یہی طریقہ ہے، لیکن یہ طریقہ ہے کہ جب پیشاب اپنے طبعی یعنی فطری جو قدرت نے بنایا ہے راستہ وہاں سے پیشاب کرے، اگر کسی بیماری یا مرض یا پیدائش کی خرابی کی وجہ سے پیشاب جو ہے وہ پہلے طبعی مقام سے خارج، جس میں انسانی کے اندر جس قسم کا انتظام کرنا پڑے، جو اصل مقام پیشاب ہے وہ کسی وجہ سے کام نہ کرے اور کوئی اور انتظام کیا جائے پیشاب نکالنے کے لیے، تو اس صورت میں جو سب کا اتفاق ہے کہ اس مقام پیشاب کو قریب آنے سے دو ہی مرتبہ پار کرنا پڑے گا، پھر ایک مرتبہ بڑا مسئلہ کام نہیں آئے گا۔ اس مسئلے کی زیادہ وضاحت ضروری نہیں، فقط اتنا ہی اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ جو قریب پانی سے بھی ایک مرتبہ پار کرنے کو کافی سمجھتے ہیں وہ اس مقام پیشاب کو جو طبعی جو فطری ہے جو قدرتی، لیکن اگر کوئی پہلے طبعی یا پہلے فطری یا کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جب آدمی کے جسم میں کوئی خرابی، اس کو پار کرنے کے لیے دو ہی مرتبہ پانی ڈالنا پڑے گا، اگر قریب پانی ہے اور خود اور جاری پانی ہے تو ایک مرتبہ کافی۔ اچھا پیشاب کے مقام کو پار کرنے کے لیے پانی پانی ڈال دینا کافی، مقام پیشاب کو صرف پیشاب کے قطرے ہٹانے کے لیے اس کو بلنے کی یا رگڑنے کی ضرورت نہیں، احتیاط اگر کوئی کرنا چاہے پیشاب کا کوئی قطرہ مقام پیشاب پر نہ لگا ہے کے ہاتھ کے ذریعے بلے یا رگڑے تو اس کی شرط کوئی ضرورت نہیں، شاید پیمانے کے مسائل میں یہ وہاں پر مسئلہ آ جائے، مگر پیشاب کے سلسلے میں فقط پانی ڈال دینا کافی ہے، اس کے بعد اور کبھی اس کی احتیاط کی ضرورت نہیں۔ ابھی ایک بات یہ بتائی گئی کہ پیشاب کا مقام صرف پانی سے پاک ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بھی بتا دیا گیا کہ پیشاب کے مقام کو فوراً پاک کرنا واجب بھی نہیں، اس اعتبار سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایسے مقام پر پیشاب کرنے میں مجبور ہو جاتا ہے جہاں اسے طہارت کے لیے کوئی چیز نہیں مل پاتی، یعنی کوئی چیز سے مراد پانی پانی نہیں ہے اور پیشاب کرنا پڑتا ہے۔ اب کیا کرے آدمی؟ پہلا مسئلہ بتانے کا مقصد یہ ہے اور اسی کے اندر وہ مقامات کیا جاتے ہیں جہاں پہ مثلاً مغربی ممالک میں عام طور پر ٹوائلٹ وغیرہ بنے ہیں، پبلک ٹوائلٹ ہیں، وہاں جا کے انسان پیشاب کر سکتا، لیکن کے پاک کرنے کا تصور نہیں، اس لیے لوٹنا یا پانی کا ملنا بڑا مشکل۔ اس صورت کے اندر جو طریقہ ہے وہ یعنی ہر آدمی کو سمجھ سکتا ہے، لیکن بطور تفصیل بتا دیا جائے یہ ممکن ہے کہ آدمی یہ دیکھ کر کے پیشاب کی حاجت دونوں پر ہے اور پاک کرنے کے لیے پانی وغیرہ نہیں، تو یہ کر سکتا ہے کہ پیشاب کرے، پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کے مقام کو کسی چیز کی مدد سے تو پھاڑ، کوئی کاغذ مل گیا، کوئی پتہ مل گیا، رومال پڑا ہوا، پیشاب کے مقام کو تو پھاڑے اور اس کے بعد باہر آ جائے تو کوئی حرج نہیں، پھر جب اس کو نماز پڑھنا اس سے پہلے پہلے وہ کسی بھی ایسے مقام پر جا کر جہاں پانی کا انتظام اپنے مقام پیشاب کو پار کر کے بعد میں نماز پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ پیشاب کے فوراً بعد مقام کو پار کرنا واجب نہیں ہے۔ اکثر یہ مسئلہ پیش آتا ہے لوگوں کو جو باہر کا کام کرتے ہیں۔ اب اس سلسلے کی ایک آخری بات جو اگر کے پاس میں آنا چاہیے لیکن ابھی بھی بتا دی جائے اور بعد میں بھی اس کو دھوکا دیا جائے گا، جس مقام کو پار کرنے کے لیے جو پانی ڈالا جاتا ہے اس کے اندر یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اسے خود پاک ہونا چاہیے، جناب جس پانی سے پیشاب کے مقام کو پاک کیا جائے ضروری ہے کہ وہ پانی خود بھی پاک، لیکن جب مقام پیشاب کو ہم پاک کر رہے ہیں وہ پانی جو گرے اس کی چیزیں جو اڑے جب مقام پیشاب سے وہ پانی بہ کر یا ہوا کے چلنے کی وجہ سے اڑ کر اگر ہمارے کپڑوں پر ہمارے جسم پر ہمارے ہاتھوں پہ لگ جائے تو کیا ہم جنس ہو جائیں گے یا نہیں. لیکن ریاضی کے ساتھ مقام پیشاب کو پاس کرنے والے یا بعض اوقات غفلت کی وجہ سے پاس کرنے والوں کو یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے. تو پیشاب کے مقام کو پاس کرنے گئے اور ایک دم سے وہ پاس کرنے والا پانی چھوڑ کر جس دن کے دوسرے اعضا پر پہنچ گیا یا نیچے گر کے واپس آ گیا, کیا پورا جسے نجس ہو گیا یا اس میں شریعت نے کوئی سہولت رکھی؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر عام فضل مسلمین بڑا اعتراض اور منت کا انداز کیا کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں سے اس سے باقی کا پتا کہ معمول انتجاب ظاہر انتجاب اور پیمانے کے مقام کو پاس کرنے کے جو پانی استعمال کیا جا رہا ہے یہ پانی بالکل پاس رہتا. حتیٰ یہ کہ جب انتجاب اور پیمانے کے مقام پہ ڈالا جائے اور وہاں سے اڑ کر آئے تب بھی یہ بالکل پاس ہے. چند چرائے کے ساتھ پہلی شرط یہ ہے کہ اس پانی میں نجاست کا خود کوئی ذرہ شامل نہ ہو. نجاست کے مقام سے آنا دوسری بات, اور خود اس میں نجاست کا کوئی ٹکڑا مل جانا اور دوسری بات. اب اگر ایک پانی ہم نے پیشاب کے مقام سے ڈالا اور یہ پانی بیٹھ کر اڑ کر یہ زمین سے ٹکرا کے واپس ہمارے پیروں پر یا رانوں پر آ گئے, اب اگر ہم کو معلوم ہے کہ اس پانی پیشاب کا کوئی ذرہ یا پیمانے کا کوئی ذرہ ہے تو یہ پانی نجیس ہے, پھر تو مسئلہ حل. اور اگر ہم کو کچھ نہیں پتا کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں تو یہ پانی صاف ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جو پانی جس سے پیشاب اور پیمانے کا مقام صاف کیا جا رہا ہے یہ ضروری کہ پیشاب وغیرہ نکلنے کے بعد بہت زیادہ اپنے مقام سے پھیل نہ گیا. جتنا عام طور پر پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کے مقام پر پیشاب لگا رہتا اور یہی مسئلہ پیمانے کا, اگر اسی حد تک ہے معمول کے مطابق اور اس پانی کو ڈالا جا رہا ہے پاس کرنے کے لیے تو وہ پانی پاس آنا چاہیے. اگر معمول سے بڑھ گیا پھیل گیا تو یہ مسئلہ دوسرا ہو گیا. تیسری شرط یہ ہے کہ پیشاب اور پیمانے کے مقام سے کوئی اور نجاست نہ نکلنے پائے. اگر پیشاب کے مقام سے پیشاب اور پیمانے کے مقام سے پیمانا ہے تو لوگ اس کو پاس کرنے کے لیے جو پانی ڈالا جائے اسے اسلام نے پاس پہنچا. لیکن اگر بس کیجیے کہ خون بھی ساتھ میں نکل کے آ گیا اور یہ پانی خون سے بھی مست ہو رہا ہے تو پھر اس پانی میں کوئی سہولت نہیں اور اس کا مسئلہ عام نجاست کو پاس کرنے کا مسئلہ ہے. لیکن اگر یہ تین باتیں ہیں کہ پیشاب اور پیمانہ اپنے مقام سے بہت زیادہ تجاوز نہیں کیا ہے, پانی کے اندر پیشاب اور پیمانے میں کوئی ذرہ شامل نہیں ہے اور پیشاب اور پیمانے کے مقام ان دو کے علاوہ کوئی اور نجاست نہیں نکلی, طہارت کے عمل کے دوران جتنا پانی استعمال ہو رہا یہ سارا پانی پاس سمجھا جائے, اور اگر کپڑوں پر یا جسم پر یا چہرے پر یا ہاتھوں پر لگ رہا یا زمین سے ٹکرا جیسے زمین پاس واپس ہمارے جسم پہ آ رہا تو اس پانی کو بالکل پاک سمجھا جاتا ہے اور اس کی حالت میں جا کے نماز پڑھی جا سکتی ہے, کپڑے صاف رہتے ہیں, ثواب کیا جا سکتا ہے. تو خیر یہ تو صاف پیشاب کے مقام کو پاک کرنے کا طریقہ. اس کے بعد پھر اس مسئلے کا یعنی سجدہ کے مسئلے کا دوسرا حصہ یعنی پیمانے کے مقام کو پاک کرنا, جس سلسلے میں جیسا یہ کہتی ہے کہ پیشاب کے برعکس پیمانے کے مقام کو پاس کرنے میں شریعت نے کچھ سہولت زیادہ دی, اور وہ سہولت یہ بھی ہے کہ یہ مقام پانی سے بھی پاک ہو سکتا ہے اور پانی کے علاوہ ان تمام چیزوں سے بھی پاک ہو سکتا ہے جو نجاست کو صاف کر دینے والی ہے. اس میں کچھ پوچھنے کا یا ہٹانے کا پہلو موجود جس کی مدد سے شریف چیز کو ہٹایا جا سکتا ہے, وہ کھارا جا سکتا ہے, اس مقام سے دور کیا جا سکتا ہے. ہر ایسی چیز سے پیمانے کا مقام پاس ہو سکتا, چاہے وہ کاغذ ہو, چاہے وہ کپڑا ہو, چاہے وہ پتھر. ہاں فقط ہاتھ کی مدد سے یہ مشکل, لیکن اس کے علاوہ کاغذ ہے, کپڑا ہے, پتھر, ان چیزوں کی مدد سے بھی پیمانے کے مقام کو پاس کیا جا سکتا. البتہ تین ایسے مقامات ہیں, تین ایسے موقع جب پیمانے کا مقام پیشاب کی طرح صرف اور صرف پانی سے پاس ہوگا. تین ایسے مواقع, نمبر ایک اگر جو نجاست یعنی پیمانہ جو وہ اپنے مقام سے نکلنے کے بعد عام طور پر جتنا لگا رہتا ہے اس سے زیادہ پھیل گیا کسی بیماری یا مجبوری یا پریشانی کی وجہ وہ اپنے مقام میں آدھی تو عام طور پر جتنی جگہ لگا رہتا اس سے آگے بڑھ گیا, دوسرے مقامات کو بھی اس نے نجس کر دیا ہے جسم سے, تو تو اس صورت میں تو اب سوائے پانی کے اور کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے، صرف پانی سے اس کو پار کرنا پڑے گا. دوسرا یہ کہ اگر جیسا کہ ابھی پہلے بھی گزرا کہ پیخانے کے مقام پیخانے کے ساتھ کوئی اور نجاست میں خارج ہو گئی، اس صورت میں بھی اب سوائے پانی کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے جس مقام کو پار کرنے. اور تیسرا یہ کہ اگر پیخانے کے مقام پر باہر سے کوئی نجاست چھوڑ کے رکھ گئی، حضرت نجات کا کوئی خطرہ وہاں تک پہنچ گیا یا زمین سے نجیب پانی وہاں تک پہنچ گیا، تو اگر پیخانے کے مقام پہ پیخانے کے علاوہ کوئی اور نجاست لگ گئی، چاہے جسم کے اندر سے نکلی ہو چاہے باہر سے لگی، تو اب صرف پانی استعمال کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. اور ان تین مقامات کے علاوہ پیخانے کے مقام کو پار کرنے کے لیے انسان چاہے تو پانی استعمال کرے اور چاہے تو ہر وہ چیز جو نجاست کو دور کرنے والی، جس میں عام طور پر پتھر آتا ہے لیکن پتھر کے علاوہ کپڑا اور کاغذ بھی اس کے اندر شامل ہے. جب پانی سے اگر پیخانے کے مقام کو پار کریں گے، مسئلہ پہلے بتا دیا جائے کیونکہ ہمارے ماحول پہ یہی مسئلہ ہے، پانی سے اگر پیخانے کے مقام کو پار کریں تو پیشاب کی طرح اس میں کوئی شرط نہیں کہ کتنی مرتبہ پانی کا ہو، اتنا تو ہے کہ پانی پاک ہو اور متلا ہو، لیکن کتنی مرتبہ ڈالو، پنیر پانی یا گڑ پانی، کوئی فرق نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اب پانی سے پاک کرنے کا طریقہ یہ کہ پیمانے کے مقام پر اتنا پانی ڈالا جائے کہ وہ مقام پاک ہو جائے. پاک کرنے سے مراد یہ کہ جس نجاست جو نجاست نکلی اس کا ذرہ کوئی ذرہ بھی وہاں نہ رہنے پاس، حتیٰ یہ کہ وہ چھوٹے چھوٹے ذرے جو آنکھ سے نظر بھی نہیں آتے انہیں بھی دور کرنا ضروری ہے. تو اتنا پانی ڈالنا ضروری کہ مکمل طور پہ نجاست ختم ہو جائے، حتیٰ یہ کہ وہ چھوٹے ذرے بھی جو آنکھ سے نظر نہیں آتے. اب یہ مثال کے مسئلے ہیں، اس لیے بات باتیں جو غور باتیں کر کے بیان کرنا پڑتی ہیں. تو بس نجاست کے ذرے چھوٹے سے چھوٹے ذرے اسے بھی دور کرنا، ہاں اگر نجاست کا رنگ یا اس کی خوب آتی ہے نجاست ختم ہو گئی ہے تو بس پاک ہو گیا، مقام پہ مزید پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں، ڈالنا چاہے تو آدمی ڈالے لیکن ضرورت نہیں. اب نجاست کو دور کرنے کی اس طرح سے دور کرنے کے لیے کہ ذرہ بھی باقی نہ رہنے کا، جتنا پانی ڈالنا ضروری ہے بس وہی واجب ہے تک مقام میں پیمانا سے، اس کے علاوہ نہیں. اب اگر ایک مرتبہ ہی پانی ڈالنے سے اتنی طہارت حاصل ہو گئی، ایک مرتبہ ڈالا کافی، چاہے پنیر ہو چاہے گڑ ہو چاہے جاری، اگر ایک مرتبہ پانی ڈالنے سے پوری نجاست دور نہیں ہوئی تو دوبارہ ڈالنا ضروری، تین مرتبہ ضروری، چار مرتبہ ضروری، کوئی تعداد نہیں. جتنی مرتبہ بھی پانی ڈالنا پڑ جائے نجاست کو ختم کرنے کے اتنی مرتبہ ڈالے، پیشاب کی طرح سے حل نہیں اتنا ضروری، ایک مرتبہ سے پار ہو رہا ہے تو ایک مرتبہ کافی، دس مرتبہ ڈالنے کی ضرورت نہیں جا رہی ہے تو دس مرتبہ ڈالنا ضروری. یہ جو ہے جب پانی کے ذریعے سے پیمانے کے مقام کو پار کیا جائے، اگر اس کے علاوہ کسی اور چیز سے پار کیا جائے جیسے باہر کے ممالک میں عام طور پر اب پانی کا انتظام تو نہیں ہوتا، اور وہی کاغذ جو استعمال ہو رہا اسی کے ذریعے سے مطلب سما میں پیمانہ کو پار کرنا، تو پیشاب کا مقام تو پار نہیں ہو سکتا، اسے زیادہ سے زیادہ دھوکا کر بعد میں پار کرنا، لیکن پیمانے کا مقام پار ہو سکتا اگر وہ تین خرابیاں نہ ہوں جو ابھی بیان کی گئی. اب اگر پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے مقام کو پار کیا جا رہا اس میں شرط یہ ہے کہ نجاست کا ختم ہو جانا ضروری، لیکن جو چھوٹے چھوٹے ذرے آنکھ سے نظر نہیں آتے وہ اگر رہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اور انصاف اس کو پاس پہنچ گا. اگر پانی سے پاس کرے تو چھوٹے چھوٹے ذروں کا نکالنا بھی واجب ہے، اور اگر پتھر یا کاغذ یا کپڑے وغیرہ سے پاس کرے تو اس کے اندر صرف یہ ہے کہ نجاست ختم ہو جائے، چھوٹے چھوٹے ذرے اگر لگے رہ گئے تو انسان کو پاک سمجھا جائے گا، اس حالت میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رہے، اس میں علماء میں ایک اختلاف، جس چیز سے ہم بات کریں وہ کتنی ہونا چاہیے، کہ عام مشہور مسئلہ یہی اور یہی آیت اللہ ہے، کوئی سا نظریہ بھی ہے کہ زیادہ واجب کے بنا کہ پیمانے کے مقام کو پانی سے پار کریں تو کوئی تعداد نہیں، بس شرط ہے پاک ہو جانا، چاہے ایک مرتبہ ہی میں کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے علاوہ کسی اور چیز سے پار کریں تو آیت اللہ خمینی کہتے ہیں کہ اس کا مسئلہ بھی پانی جیسا، کتنی مرتبہ سے پاک ہو جائے کافی ہے. اگر ایک مرتبہ کپڑا یا دامن یا ایک بستر لگانے سے پاک ہو رہا تو بنتا, اگر نہیں ایک مرتبہ بھی نہیں بس دوبارہ نیا دامن یا نیا کپڑا استعمال کیجیے تو مرتبہ ضروری, تین مرتبہ تو تین مرتبہ بس پاک ہو جانا ضروری. لیکن کافی مستحدی بلکہ اکثر مستحدین یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ نہیں بلکہ اس میں دیکھا جائے گا کہ اگر وہ چیز تین مرتبہ سے کم پیمانے کے مقام کو پاس لیے دے رہی تب بھی کم سے کم تین مرتبہ تک اسے استعمال کرنا, یعنی ایک مرتبہ ایک بستر کے استعمال سے مقام پاس ہو گیا تب بھی تین کا حجم پورا کرنا ضروری ہے, یعنی اس سے مزید دو مرتبہ کاغذ یا کپڑا یا پتھر مزید استعمال کیا جائے, اور اگر تین مرتبہ میں پاک نہ ہو تو پھر جتنی مرتبہ میں پاک ہو اتنی مرتبہ پیمانے کے مقام کو پاک کرنا پڑے گا. ان چیزوں کی مدد سے پانی میں پانی کیا رہا ہوں اس کو بولنا اس طرح کہتے ہیں کہ پاک ہونے اور تین کے اگر جو بڑی چیز ہے جو زیادہ چیزیں اس کا خیال رکھنا, یعنی اگر ایک مرتبہ میں پاک ہو گیا تو پھر تین مرتبہ میں جانا پڑے گا کیونکہ تین کا عدد زیادہ, اگر تین مرتبہ میں بھی صاف نہ ہو سکا اور استعمال کرنا پڑ رہا ہے کاغذ یا کپڑا تو اب وہ جو پاک ہونا ہے وہ بڑا ہو گیا اس لیے اس کے عدد کو حاصل کرنا, یعنی ایک طرف تین ہے تین اور ایک طرف یہ کہ پاک کرنے میں کتنی مرتبہ کی ضرورت پیش آئے, اس میں جو بڑی تعداد ہے اس کو احتیاط کرنا. ایک مرتبہ میں پاک ہو گیا تو پاک ہی نہیں ہے پھر تین کا عدد حاصل کرے, اگر تین کا عدد حاصل کیا اور اب تک مریض ہے تو پھر اس وقت تک پاک کیے جائیے جب تک کہ مکمل طور پر پاک نہ ہو جائے. جیسا کہ میں نے کہا کہ مسائل اس میں ضروری نہیں کہ اس میں بہت ہی زیادہ وقت لگاؤں, اس لیے سلسلے کی ایک آخری بات اور بتا دی جائے اور اس کے بعد کروں. اچھا اب پانی کے علاوہ جس چیز سے پیمانے کا مقام پاس کیا جائے اس میں تین چار باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. نمبر ایک یہ کہ جس کپڑے یا کاغذ یا پتھر سے اس چیز کو پاس کیا جا رہا خود اسے بھی پاک ہونا چاہیے, نجس اگر ہے تو بالکل بیکار ہے اس سے مقام پیمانہ پاک نہیں ہو سکتا. دوسری چیز شرط یہ کہ جس چیز سے ہم اس کو پاک کر رہے ہیں وہ چیز گیلی نہ ہو بلکہ سوتا ہونا چاہیے, بنا کہ اگر گیلی مٹی ہے یا مٹی کا گیلا گیلا تو بیکار ہے. تیسری چیز یہ ہے جب ہم اس چیز کی مدد سے مقام کو پاک کریں تو اس کے بعد سر ہی نہیں رہنا چاہیے, مقام بالکل سوکھ جانا چاہیے. اگر ہم نے پتھر یا کپڑے یا کاغذ کی مدد سے مقام کو پاس کیا اگر اس پر سر ہی لگی رہ گئی تو یہ بالکل بیکار. اور یہاں پہ اس سلسلے میں ایک آخری بات یہ کہ جس چیز سے ہم اس مقام کو پاس کریں وہ گوبر یا ہڈی نہ ہو اور کوئی قابل احترام چیز نہ ہو. قابل احترام چیز سے اگر مقام پیمانہ کو پاس کیا جائے مثلاً ماض اللہ ایسا پتھر کہ جس میں خدا کا نام یا ایسا کاغذ کپڑا جس پر قرآن کی آیتیں لکھی تو یہ حرام اور گناہ ہے اور اس سے پاک ہونا بھی مشکل, اور گوبر اور ہڈی کا استعمال اس میں صحیح نہیں. اب اس کے بعد استنجا کے سلسلے کا آخری مسئلہ اور اس کے ساتھ یہ آدمی مسائل پورے آدھے گھنٹے کے ہو گئے. آخری مسئلہ کہ اگر کوئی آدمی بیت الخلا سے باہر آ گیا اب اسے شک ہو رہا کیا میں استنجا کر کے آیا ہوں یا نہیں آیا ہوں, یعنی پیشاب اور پیمانے کے مقام کو میں نے پاس لیا تھا یا ایسا تو نہیں کہ جلدی میں یہ کسی وجہ سے اسی طرح اٹھ کے آ گئے, کیا یہ شک ہو رہا کہ پیمانے کا مقام تو پاس کیا ہے پتا نہیں پیشاب کا مقام بھی پاس کیا ہے یا نہیں, یا اس کا الٹا شک. ایک آدمی بیت الخلا سے باہر نکلنے کے بعد اگر یہ شک کرے تو کس صورت میں اسلام کا کہتا ایک تو یہ حکم ہے یہ شک پہ توجہ ڈال یہاں پہ ایسا مسئلہ نہیں بلکہ فائدہ اصول جب کوئی آدمی بیت الخلا سے باہر بھی آ جائے اور شک کرے کہ میں نے طہارت کی ہے یا نہیں کی, یہی سمجھا جائے گا کہ تم نے استنجا اور طہارت نہیں کی دوبارہ جا کے طہارت کرنا واجب. اور اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ دو قسمیں ہیں انسانوں, ایک وہ انسان جس کی عادت میں کیونکہ اب ہمارا ماحول ایک ایسا ماحول ہے کہ ہم یہ سب سمجھ نہیں سکتے, لیکن بعض مثلاً عرب کے دیہاتی یا شہروں میں رہنے والے خانہ بدوش ان کا طریقہ مختلف ہوگا, اس لیے علماء کہتے ہیں کہ انسانوں کی دو قسمیں, ایک وہ انسان جس کی عام طور پر عادت جس جب کبھی بیت الخلا جاتا ہے بغیر پاک کیے اپنے آپ کو باہر نہیں آتا, اور ایک وہ جس کی عادت نہیں کبھی پاک رکھتا ہے کبھی نہیں کرتا, جبھی بھی نماز کے وقت پاک کر لوں گا, میں نماز ہی نہیں پڑھتا تو اسے پاک کرنے کی فکر ہی نہیں. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ جس کی عادت ہے اس کو اگر شک ہو تو سب سے میں نے پاک کر لیا, لیکن موجودہ مستحقین آیت اللہ اپنے اور خمینی کہتے ہیں کہ اس میں عادت وغیرہ کا کوئی اعتبار نہیں, بلکہ ہر وہ عادت جسے بیت الخلا سے باہر آنے کے بعد یہ شک ہو کہ میں نے پاک کیا تھا اپنے مقام کو یا پاک نہیں کیا, اپنے آپ کو نجیب سمجھے. اور یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر آپ نماز میں لگ گئے اور نماز آپ نے شروع کر دیا, نماز شروع کر دی, جیسے اردو میں کیا ہے کہ اگر نماز شروع ہو گئی تو اردو صحیح ہو سکتا, لیکن اس میں نہیں, اگر آپ نماز کے بیچ میں بھی اور شک ہو گیا کہ پتا نہیں مقام کو پاک کیا یا پاک نہیں کیا, تو اپنے آپ کو نجیب سمجھے, نماز چھوڑ دے تاکہ مقام کو پاک کر کے آئے, الا یہ کہ حکم ثانوی آ جائے کہ نماز پتا ہو رہی ہے وہ بات دوسری. ہاں مطلب ایک صورت ایسی جب تھوڑی سی سہولت اور وہ یہ کہہ کر کہ ایک آدمی ہے اپنے بیت الخلا آنے کے بعد ایک نماز بھی پڑھ لی یا کچھ نمازیں بھی پڑھ لی, اب شک ہو رہا کہ نماز تو میں پڑھ چکا ہوں, شک ہو رہا کہ میں نے اس وقت بات کیا تھا اپنے آپ کو یا بات نہیں کیا, اس صورت میں یہ فتوا کہ اپنے آپ کو جو نمازیں پڑھ چکے ہیں اس کو تو صحیح سمجھ اور اسے دہرانے کی ضرورت نہیں, لیکن اپنے آپ کو ابھی بھی نہیں سمجھ اور آئندہ نمازوں کے لیے جا کر اپنے آپ کو پاک, مثلاً ایک آدمی صبح گیا بیت الخلا میں اس کے بعد صبح کی نماز پڑھی, ظہر کی پڑھی, عصر کی پڑھی, مغرب کی پڑھی, عشاء کی پڑھی, اور اب رات کو شک ہو رہا کہ صبح پتا نہیں میں پاک کر کے باہر آیا تھا یا نہیں آیا, تو شریعت کہتی ہے کہ اپنے آپ کو نجیب کرو, اور اب اگر کوئی نماز پڑھنا ہے تو اس کے لیے جا کے اپنے آپ کو پاک کرو, لیکن جو نمازیں پڑھ چکے ہو وہ نمازیں صحیح, اور اگر نماز کے بیچ میں شک ہو جائے تو وہ نماز پڑھ رہے یہ نماز باطل ہے, جا کے پاک کر کے آؤ اور دوبارہ نماز پڑھو. البتہ جو آدمی پہلے ہی بہت زیادہ شک کی ہر چیز میں شک بنتا ہے اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے, وہ اپنے احکام الگ مقام پر دے. اور سب سے آخری بات یہ تو مسئلہ ہے کہ جب آدمی کو شک ہو رہا کہ میں نے طہارت کی ہے یا نہیں کی, اب ایک مسئلہ ہے کہ بیت الخلا سے نکل کے آئے, یہ تو یقین ہے کہ طہارت کی, شک ہو رہا ہے کہ صحیح طریقے سے کی ہے یا غلط طریقے سے, یہ تو یقین ہے کہ میں نے پانی ڈالا, اگر ایک مرتبہ ڈالا ہے کہ شام کے مقام پر جو مطلب, یہ تو یقین ہے کہ میں نے پیمانے کا مقام پاک کیا مگر پتا نہیں اتنا پاک ہوا جتنا شریعت چاہتی ہے یا نہیں, تو اس صورت میں سمجھے کہ میں نے صحیح کام کیا ہے, اپنے شک میں توجہ نہ دے اور نمازیں پڑھتا رہے. استنجا کے بعد علاج ہوئے, استبرا اور مستحبات و مکروہات, یہ آخری موضوع ہے اس چیپٹر کا جو ان شاء اللہ آئندہ درس میں بیان کیا جائے. درود بھیجے محمد والے. موضوع ہمارا ذکر خدا کا اور ذکر خدا ہی پہ جتنی موضوع اب آ رہا ہے کہ چاہے دو ہفتے چاہے تین ہفتے چلے, ذکر خدا یعنی اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کا خدا کو یاد رکھنا اور اپنے ہر عمل کو یہ سمجھ کے انجام دینا کہ خدا اس کو دیکھ رہا اور اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال و جواب اور حساب و کتاب کیا جائے. اب جب انسان کی سچا خدا کو یاد کرنا چاہے تو اس کے لیے اسلام اور شریعت انسان کو یہ ٹریننگ دینا دلانے کی کہ کیسے انسان ہر جگہ خدا کو یاد کر سکتا, اپنے اختیار میں بھی بعض اوقات ساتھ نہیں رہتی, اسلام نے یہ ٹریننگ دلانے کی کہ ہر وقت ساتھ ہی خدا کو یاد رکھنے کی خط کر یہ مہارت حاصل کر کچھ آداب بتائے گئے. یہ آداب تو ویسے بھی ہماری زندگی کے لیے انتہائی مناسب اور مفید اور ساتھ ساتھ اس ہر وقت خدا کو یاد دلاتے ہیں انسان. آداب سے مراد کیا ہے؟ آداب سے مراد وہ اخلاق ہے اسلامی جس کے لیے پیغمبر نے کہا کہ وہ اس کو یہ حکم نما مکار مل اخلاق مجھے بھیجا گیا اسی لیے تاکہ میں لوگوں کے اخلاق کو مکمل کروں. اخلاق اسلام, آداب اسلام, کس طرح کسی سے بات کرنا, کس طرح کسی کو جواب دینا, کس طرح کھڑا ہونا, کس طرح بیٹھنا, کسی نئے مقام پر جائے تو کیا کرنا, کسی سے ملاقات ہو تو کس قسم کے تاثرات کو ظاہر کرنا, کھانا ہے تو کس طریقے سے, سونا ہے تو کس طریقے سے, جسے اخلاق اسلامی کہا جاتا, ہو سکتا ہے کہ یہ سب واجبات میں نہ ہو, ہو سکتا ہے یہ سب مستحبات میں بھی نہ ہو, لیکن ایک صحیح مسلمان, ایک اخلاق والا مسلمان, اس کو بنانے کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری. اور ان چیزوں کی اہمیت ویسے تو ہر آدمی جانتا ہے اور سمجھتا, لیکن خاص مقام پر ایسا ہوتا کہ جب ایک آدمی وفاق کو اس انداز سے لے رہا جس انداز سے ترازو لے کے بیٹھنے والا انسان ہر چیز کو سوچتا ہے اور اس کے بعد اس کے مطابق عمل کرتا ہے, اس انداز سے جو آدمی فضا پر عمل کرے بس یہ واجب ہے یہ کرنا, اس کے آگے کچھ میری ذمہ داری نہیں تو میں کیوں, یہ حرام ہے اس سے مجھے بچنا, بس اس کے بعد کوئی ذمہ داری نہیں تو میں کیوں باقی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤں. یہ وہ نظریہ جو ایک اعتبار سے تو صحیح انسان کو نجات دلوا کے جنت میں پہنچا سکتا, مگر جیسا مسلمان خدا چاہتا ویسا مسلمان آدمی کبھی اس طرح نام بول سے نہیں بن سکتا. دنیا کا معاملہ مکمل طور پر مشینی معاملہ نہیں کہ بس اتنا آپ کو کرنا ہے اس کے بعد سامن دامن سال کے بڑے ہو جائیں کہ بس نہیں کوئی ذمہ داری نہیں. اسی لیے قرآن
جو شریعت نے نان و نفلے کے مسائل بتائے ایک نیا آدمی سنتا وہ پریشان ہو جاتا, یہ اس طرح تو بڑا مشکل ہے کہ آدمی روزانہ صبح کو گھر کے دروازے پر بیٹھ جائے, بیوی آئی کو 5 روپے پکڑائے کہ آج کا تمہارا نان و نفا, اب پیسے کوئی کلچر کہاں پائے کہاں کے 4 روپے آپ سے ہیں, کہاں آئے یہ 3 روپے آپ سے ہیں, ان چاہ جانوروں کے گھر اصل کا حکم تو دیتا کہ ہر چیز آپ پہنچے کرو, لیکن بس انسان اس کے بعد خدا یہ بھی حکم دیتا کہ اگر سراسر عدل پر تم رہے اور ذرا بھی تمہاری طبیعت میں نرمی نہیں آئی, ذرا سر تمہاری طبیعت میں چھپاؤ نہیں آیا, تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قصور کا معاملہ ہم جم کے کھڑے ہو جائیں گے, اس طرح زندگی نہیں چلا کرتی, اس کا شاہ جانوروں کے عدل بے شک عدل پہلی چیز ہے جس کے مطابق زندگی گزارو, اس کے بعد بس انسان تمہاری طبیعت میں جھکاؤ بھی ہونا چاہیے, اگر سامنے والا سیاسی کر رہا تو تمہیں حق ہے کہ اس کا جواب پتھر سے دوں, مگر اگر تھوڑا جھک جاؤ تو کیا نقصان, اور اس کی وجہ سے زندگی جو ہے خوشگوار ہوگی, ورنہ بالکل کمپیوٹر کی زندگی بالکل مشینی زندگی, یہ چیزیں فیس کر دی مشین کمپیوٹر ہے اور کسی کے مطابق وہ عمل کرے گا, نظر کم نظر زیادہ. تو اب اسلام ایک تو واجبات و حرام بتاتا ہے کہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے قانون ہونا چاہیے, ایک اصول ہونا چاہیے, لیکن اس کے بعد پھر مومن سے تقاضا کرتا کہ تھوڑا تم میں اخلاق ہونا چاہیے, ذرا تمہارے اندر انسان کا جذبہ ہونا چاہیے, ذرا تمہارے اندر دوسروں کے سامنے جھکنے کی صفت ہونا چاہیے, اسی کو قرآن کہہ رہا ہوں, اسی کو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ مومن کو یہ مسلم میں ماں مطالعے والا اخلاق میں آیا اسی کہ لوگوں کے اخلاق کو مکمل کروں, ایک باقاعدہ صحیح اور سچا مسلمان بناؤں, جس کے لیے میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں, واجبات تو حرام کی پابندی یہ ایسا ہے کہ جیسے ایک آدمی امتحان میں شریک ہو رہا اور اسے یہ معلوم کہ میں ہر بچے میں 33 یا 40 نمبر دے لوں تو میں پاس ہو جاؤں گا, اب یہ واجبات تو حرام کی پابندی ایک انسان کو پاسنگ مارکس دلواتے ہیں کہ تم 33 نمبر کے حقدار بن کر اب تم پاس ہو گئے, ٹھیک ہے اب تمہارے اوپر عذاب نہیں آئے گا, اب تمہیں ترقی کی جائے گی اگلی کلاس میں, اب دنیا کے بعد جنت میں تمہارا مقام ہوگا, لیکن جانتا ہے ہر طالب علم کہ جب ایک کلاس کے آدمی شرکت کر رہا وہ طالب علم تو آپ دوسری جس کو یہ کہتا ہے کہ میں امتحان میں اول آیا, اس لیے کہ دو لڑکے امتحان میں شریک ہوئے تھے فیل ہو گیا میں پاس ہو گیا, اور اگر 33 نمبر بھی نہیں ہے تو یہ اول کا جائے گا, لیکن جب ایک جماعت ہوگی 50 طالب علم امتحان دے رہے ہیں تو اس کے اندر وقت پاسنگ مارکس سے انسان کبھی خوش نہیں ہو سکتا, وقت 33 نمبر لانے سے انسان کو یہ اطمینان تو مل جائے گا کہ مجھے اگلی کلاس مل گئی, مگر خود ہی بتائیے کہ اگر ذرا کبھی ان کے پاس ایک جذبہ اور وہ دیکھے کسی کے 7 نمبر آئے کسی کے 70 نمبر آئے, 70 نمبر لانے والا ٹیچر کی نگاہ میں زیادہ پسندیدہ, 33 نمبر لانے والا ایک عام طالب علم ہے, تو ممکن نہیں کہ آدمی
کے دل میں جذبہ پیدا نہ ہو کہ میں بھی ویسا ہی، تو جنت کو ایسا نہ سمجھے کہ جنت سب کی چیز کا نام ہے کہ سب کا درجہ برابر، جس چیز نمبر والا پہنچا تو اس کو بھی وہی سب باتیں ملے گی، تو سوامی 99 نمبر دینے والے کو ملے گی، تو خود اگلے خدا کے پھر آپ جنت میں بھی درجات ہوں، تو ہر چیز باقی کو حرام کی ترازو لے کے بیٹھ جانے والا، میں استعمال کی یہ دردے بھیجے کی ہوں مذمت نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس کا ایک نقصان بتا رہا ہوں کہ ہر چیز میں باقی کو حرام کے دائرے میں اپنے آپ کو رکھنے والا، جسے یہ دنیا بھرا اصول برف پہلی اگر یہ مقام حصول نہیں، یہ ایسا طالب علم جس نے کے جی نمبر لی ہے، اگلی کلاس میں ان کو طرف سے مل گئی، اب جنگل کے اندر یہ پہنچ گیا، مگر اس کا مقام اور رتبہ جنگل سے سب سے نیچا ہوگا، سب سے نیچے ہوگا، اور اس کے بعد جو بلند رتبہ مقام ہوگا وہ ان کو ملے گا جن کے نمبر 100 میں 50 ہیں، پھر 60 والے کو اس سے زیادہ، 70 نمبر لانے والے کو اس سے زیادہ، ڈسٹنکشن حاصل کرنے والے کو اس سے زیادہ، 100 میں 95 نمبر لینے والے کو رتبہ مقام اس سے زیادہ ہوگا۔ اچھا یہ خیال بھی نہ کر کہ جنت ہی مل جائے، یہ بڑی بات ہے، وہاں جا کر اگر کوئی چھوٹا بڑا ہے تو کیا فرق پڑتا، دنیا کی نعمتیں ضائع ہونے والی، دنیا کی جتنی بھی ہے جو آرام کی چیزیں یہ ختم ہونے والی، جہاں پہ انسان ملی اس انسان کے لیے جو ساتھی کو آرام کی پابندی نہیں کر رہا، بڑا مشکل ہوتا کہ اپنے سے بہتر کسی آدمی کو دیکھے اور یہ سمجھنا پیدا نہ ہو کہ ساتھ اس جیسی میری حالت بھی ہو جاتی، تو جنت کو ایک ایسا مقام کہ جہاں کی نعمتیں ہر آن مومن دیکھے گا کہ یہ ساری نعمتیں اور مجھے نہیں مل رہی بلکہ اس کو مل رہی، مجھے اس لیے نہیں مل رہی کہ میں نے صرف یہ چیز سمجھ لی ہے، اس اعتبار سے میرا رتبہ اور مقام سب سے نکلا، بلکہ روایت میں یہ کہ جنت والوں کی اکثریت سب سے زیادہ افسوس کا مقام یہ ہوگا کہ جنگل میں تو ہم آ گئے مگر ساتھ کوئی محنت اور کرتے تو وہ بلند مقام ہم کو ملتا، وہ نعمتیں ہم کو ملتی جنہیں ایک ایک کے انسان سب سے افسوس کرے گا، مطلب ایک یہی چیز بتائی گئی، اگر آباد کسی کے دل میں یہ خیال ہے تو رسول و آل رسول کی زیارت، اکثر ایسے مومن نیکی نمبر لینے والے کہ سال میں ایک دفعہ انہیں موقع ملے گا وہاں بچ جانے، اور اکثر وہ ہے کہ جو ابھی گھنٹے وہیں پہ بیٹھے رہیں گے، اس اعتبار سے کہ ان کے نمبر کیا تھا وہ باقی کو حرام تو ضروری، اس کے بغیر تو کوئی آدمی داخل ہی نہیں ہو سکتا جنت کے اندر، لیکن اس کے بعد جنت میں بھی بلند مقام کو حاصل کرنا یہ مومن کی جستجو اور تمنا ہونا چاہیے، اور پھر ایسا مسئلہ بھی نہیں کہ اس کے لیے بڑی زحمتیں اٹھانا، اس کے لیے بڑی پریشانیاں برداشت کرنا، بلکہ ہم اپنی عام زندگی میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کئی کام ایسے کہ جن کو اگر بغیر کسی پریشانی کے کریں، مطلب ملاقات وہ آدمی میں اکثر ہوتی، ایک ملاقات کے لیے جگہ بنانے ہو رہی، ایک یہ کہ بالکل آنند آتی ہو رہی، ایک یہ کہ مسکرانے ہو رہی، اب مسکرانے میں نہ ہمیں کوئی محنت کرنا پڑی، نہ ہمیں کوئی خرچہ کرنا پڑا، نہ ہمارے لیے کوئی پریشانی ہوئی، اور ایسے بٹھائے پتا نہیں کتنی نیکیوں کا ثواب ہم کو مل گیا، فقط کس چیز کی وجہ سے کہ ہم نے مسکرا کے ایک آدمی سے ملاقات کر لی، تو اب یہ آداب اسلامی، یہ اخلاق اسلامی جو زندگی گزارنے میں ایک ایک قدم پہ انسان کے کام آتے ہیں، یہ مطلب مصافحت عام رواج لوگ ہاتھ ملاتے ہیں، اب وہی ہاتھ اس طرح سے ملایا جا سکتا کہ جیسے بالکل سیدھا ڈھالا انداز میں مرا ہوا چوہا کسی کے ہاتھ میں آ گیا، اور یہی ہاتھ گرم گرم جوشی کے ساتھ جو حکم اسلامی ہے کہ دبا کے ہاتھ ملاؤ، تھوڑا سا دبا ہونا چاہیے گرم جوشی، پر شرط یہ ہے کہ ایک ہی سمت کے لوگ گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ ملاؤ، ذرا ہاتھ کو دبا کے ملاؤ، اب ہاتھ کو ملانا اور ایک عام دستور ہے، نماز کے بعد ملا رہے، مسجد کے بعد ملا رہے، اگر فقط ملانے کے طریقے ایک کا ثواب نہیں پہنچ گیا اور دوسرے نے معمولی کا ثواب حاصل کیا، تو اگر ان نیکیوں کی بات ہو جس میں انسان کو راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھنا پڑ رہی، تو آدمی ایک لگے سوچے کہ بھائی اتنی زحمت آج کے دور میں کون اٹھا ہے، اگر وہ نیکیاں کہ مطلب انسان کو سارا دن روزہ رکھنا پڑے، تو آدمی ایک لگے کے لیے پریشان ہوتا کہ واجب روزے مشکل ہے کہ کون رکھے، مگر یہ آداب اسلام یہ نہیں کیا تو چلتے پھرتے ہم سے ہوتی، وقت یہ کہ اس کے طریقے میں تھوڑی تبدیلی کر دی جائے تو اس کا ثواب کہاں سے کہاں ہو جاتا، یہ آداب بڑی اہمیت ہے آداب کی سے اعتبار، یہ مومن کی نیکیاں اور جنت کے مقام کو بڑھانے میں مومن تو معاون ثابت ہوتے ہیں، لیکن کس تمیز کی ضرورت اس لیے کہ جب یہ ایسی باتیں بیان ہوتی پہلا سوال ہوتا ہے کہ یہ واجب ہے یا واجب نہیں، اور جب یہ سوال ہوتا ہے تو مقصد یہ کہ واجب نہیں تو ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں، اس لیے میں نے بتا دیا کہ یہ جو روٹین سفاری رفائیں آداب اسلام اخلاق اسلامی جو انسان کے لیے واجب نہیں، جیسا کہ میں نے کہا اس میں سے بات سنت بھی نہیں، مدد وسیلت ہے، تاکید ہے، سیرت معصومی میں یہ چیز شامل، اور ان کا خیال کرنا کوئی مشکل چیز بھی نہیں. لیکن ان کو بیان کرنے سے پہلے ایک چھوٹے سے موضوع پر اور گفتگو. اچھا یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ وہ چیزیں کہ جو ہر مکان پر آدمی کو خدا یاد دلاتی ہے کہ بھائی آدمی کسی سے مل رہا ایک دم سے خیال آیا مسکرا کے ملے تو سلام کیا تھا، اب یہ تصور خدا کا پیدا ہو گئے یعنی خدا ہاتھ ملا رہا ایک دم سے خیال آیا گرم جوشی سے ہاتھ ملا اور فوراً ایک مرتبہ خدا یاد آیا. تو یہ چھوٹے چھوٹے کام فکر خدا میں بھی انتہائی اہمیت رکھتے ہیں کہ یہ انسان کو ہر منزل میں خدا یاد دلاتے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ چیزیں بعد میں آتی ہیں، پہلے بازی کو حرام کا علم، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آدمی ان چیزوں میں اتنا الجھ جائے کہ خود شریعت اور بازی کو حرام ان سے چھوٹ گیا. اس لیے اگر 350 کے قریب سفاری رقص واجبات کو حرام کروں تو آج یہ 2-3 سفاری آج سے جو شروع ہو رہی ان کا موضوع رہے گا آداب اسلامی. لیکن آداب اسلامی کے اندر سب سے پہلے ایک اور چیز بتا دی جائے، وہ بھی میرے موضوع سے متعلق ہے، تفصیل بھی ہے اور موضوع بھی. اور وہ یہ کہ میں ایک مرتبہ پھر یاد دلا دوں کہ جو ہفتے پہلے جو میں نے تاریخ سے ایک واقعہ پیش کیا تھا، امام قمر الدین رازی یا امام غزوانی ان دو میں سے کسی ایک کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ اپنے زمانے کے بہت بڑے فلسفے کے ان پر امام کہا جاتا ہے فلسفے کی وجہ سے کہ فلسفے کے امام امام رازی کو خیر امام المتقین کہلاتے ہیں کہ انہوں نے انتہائی باریک تین ان کی نگاہ ہر چیز پہ تنقید کی نگاہ ڈالتے اور ہر چیز میں ان کو کوئی نہ کوئی شرم چکا تھا. امام غزالی کا بھی ایسا ہی مقاموں پر تھا، بہت بڑے فلسفی تھے اپنے زمانے. ان لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ زندگی کا ایک حصہ فلسفے میں گزرا، اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ان کا علم دیکھ کر بہت سارے محبان آل محمد ذرا سٹپٹا بیٹھ گئے، ذرا پریشان ہو گئے کہ بھائی اتنا بڑا عالم ایک عیسائی یا یہودی یا امریکہ کا رہنے والا یا یورپ کا رہنے والا بہت بڑا عالم اور اسلام یا آل محمد کے نظریے کی جانب نہ آئے تو آدمی کو اتنا تعجب نہیں ہوتا. اگر ایک اتنا بڑا عالم اور 24 گھنٹے وہ احادیث اور قرآن ہی کو دیکھتا رہتا، جب یہ دیکھا کہ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود یہ مذہب اہل بیت پر اعتراض کر رہے ہیں اور نقطہ پہ نقطہ کر رہے ہیں تو بعض لوگوں کو شک ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم غلطی پر اتنا بڑا عالم جو اتنی تحریر کر رہا اگر صحیح بات ہوگی تو کہتے اس نے اس کو چھوڑ دیا ہوتا. اور اس کے بعد نصیر الدین سوسی نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا کہ ان کے حالات میں بیان کر چکا ہوں. یہ بس کہو کہ امام راضی یا امام غزالی مثلاً دشمن اہل بیت ہو گئے، بلکہ یہ کہو کہ ایک دشمن اہل بیت بڑھتے بڑھتے امام راضی اور غزالی بن گیا. اب کیا نتیجہ اس کا ہے کہ آپ غور کریں آپ کے سامنے آ جائے گا. ان کے بارے میں کہا جاتا کہ 50 سال یا 60 سال یا 70 سال شب و صبح کی باتیوں میں گھومتے رہے اور پھر امتحان اعتراضات کی، لیکن آخری عمر کے اندر یہ آل محمد کا مذہب قبول کر کے ایک باقاعدہ عقیدے کے اعتبار سے شیعہ مسلمان بن گئے. اب یہ پوچھا گیا اس نے کہ آخر کیا سبب کہ آپ نے اتنے سالوں کے بعد اس مذہب کو اس نظریے کو قبول کیا؟ انہوں نے جواب دیا اور یہ جواب اس اعتبار سے بڑا مناسب جواب ہے ہمارے موضوع کے لیے یہی چیز بیان کرنا. کہا کہ جب میں نے ساری زندگی اسلام کا مطالعہ، اب میرے ذہن میں ایک شک پیدا ہوا کہ جو مذہب اسلام اتنی باری بینی کے ساتھ انسان کی زندگی کے ایک ایک عمل کے بارے میں حکم بتاتا، دیکھو کھڑا بھی ہونا ہے تو اس طرح، دیکھو بیٹھنا بھی ہے تو اس طرح، دیکھنا بھی ہے تو اس طرح، کپڑا پہننا ہے تو اس طرح، سر پہ ٹوپی رکھنا ہے تو اس انداز، حتیٰ یہ کہ پاؤں میں جوتا پہننا ہے تو اس طریقے، بیت الخلا میں جانا ہے تو اس طرح، وہاں بیٹھنا ہے تو اس طرح، ایک ایک چیز اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں، اتنی معمولی معمولی باتیں اس کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی حکم اسلام نے ضرور بتایا. تو بھلا یہ کیسے ممکن کہ انسانی زندگی کا اتنا اہم مسئلہ کہ پیغمبر کے بعد مسلمانوں کا سیاسی نظام کیا اور اس کا عامل کون، اس کو اسلام نظر انداز کر کے امت سے کہے کہ تمہاری مرضی جیسا نظام کیا ہو اختیار کر سکتے ہو، بھلا یہ کیسے ممکن؟ کیونکہ امام راضی کے دور پر یہ نظریہ جب بدل چکا، کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر نے اپنے بعد نہ کوئی جانشین مقرر کیا نہ ہی اپنے بعد کوئی نظام دیا بلکہ امت سے کہا تمہاری مرضی موقع ہے حالات و نقطۂ دیکھ کر اسے چاہو اپنا حاکم بنا سکتے ہو. چنانچہ مسلمانوں میں وہ مشہور نظریہ آ گیا کہ چار طریقے ہیں کسی بھی حاکم کو منتخب کرنے کے, یا اجماع ہو جائے کسی پنجاب سے شروع میں ہم کو نظر آیا, یا وسیعت ہو جائے کسی پنجاب سے اس کے بعد ہم کو نظر آیا, یا شورا ہو جائے سنجاب سے اس کے بعد نظر آیا, یا خلفا ہو جائے یعنی تلوار کے دور سے جو اپنی حکومت قائم کر لے سنجاب سے مولا کے بعد ہم کو نظر آیا. یعنی ایک سیاسی نظریہ سنجیدہ گفتگو ایسی مذاق کی نہیں ہے ڈالنے والی نے کہ کسی بھی حاکم کو اسلامی حاکم بننے کے لیے چار چیزیں چاہیے, یا اجماع مسلمین سارے مسلمانوں کا اتفاق, یا وسیعت ماں قبل کے حاکم تھی, یا شورا سب کا نہیں عذاب حج و حق کا بغیر اس کے لوگوں کا, یا حلفا جس کے پاس طاقت آ گئی اس نے حکومت قائم کر اب وہ جائز حاکم بن گیا. تو امام راضی کہتے میری سمجھ میں نہیں آتا میرا امام بتائی کہ جس اسلام بیت الخلا میں جا کر بیٹھنے کے بارے میں بھی حکم دیا کہ مثلاً کھلتے پاؤں پر بدن ڈالو یا پیچھے پاؤں پر, وہ اتنے اہم مسئلے کو نظر انداز کرنے کا ہے کہ تمہاری مرضی ہے جس طرح سے چاہو اپنا حاکم مقرر کر لو. چنانچہ میرا دل کہتا کہ اسلام نے اس کو تو کبھی نظر انداز نہیں کیا ہوگا, اور سارے مسلمان فرقوں ایک ہی فرقہ ہے کہ جس کا یہ نظریہ کہ پیغمبر جس طرح سے رسالت خدا کے آپ نے بھی اپنے پاس جانشین کا اختیار بھی خدا کی طرف منسوخ کیا, چنانچہ میں نے اس کو قبول کیا. تو اب یہ بات بالکل صحیح اور ایک انتہائی مستحکم مضبوط دلیل بھی کہ اسلام نے زندگی کے ہر مسئلے کے بارے میں کوئی نہ کوئی حکم بتایا, کوئی نہ کوئی طریقہ بتایا. اگر ان احکامات کو انسان تب قبول کرے جب وہ دین کا علم حاصل کرے گا. علم حاصل کرنے کے لیے بھی اسلام نے آداب بتائیں. اب ہماری گفتگو کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ علم حاصل کرنے کے آداب کیا, کس طرح سے علم حاصل کیا جائے؟ اسلام نے خود علم حاصل کرنے کے بھی آداب بتائیں کہ نہیں کہ منہ اٹھایا جا کر بیٹھ گئے کسی درس میں اور سننے لگے, جیسا امتحان سنا اس طرح امتحان سوال کیا اور واپس گھر چلے آئے. ایسا نہیں کہ جو کتاب اٹھائی جس طرح کی کتاب نظر آئی اٹھائی پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کو یا یقین کر لیا یا بالکل رد کر لیا. علم حاصل کرنا جو بنیاد ہے سارے انتظام, جب اسلام باقی احکامات کے آداب بتاتا تو علم حاصل کرنے کے آداب علیہ السلام نے کیسے نظر انداز کیے ہوں گے؟ چنانچہ ہماری پہلی گفتگو یہی سے شروع ہو رہی کہ کھانے کی اور پینے کی اور باتیں کرنے کی اور ملاقات کرنے کی اور تفریح کرنے کی اور سونے کی اور جاگنے کی اور کپڑا پہننے کے آداب تو بعد میں آئیں گے, لیکن پہلے یہی آداب کہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کا طریقہ اور اس کے آداب سے آپ اور علم حاصل کرنے کے آداب میں پہلی بات تو اسلام نے یہ بتایا کہ پہلے تو یہ سبزیوں کے علم جیسے علم نام ہے جس چیز کا ہمارے معاشرے میں جس چیز کا نام ہے جس کو پڑھا لکھا کہا جاتا میں لندن سے پڑھ کے آیا امریکہ سے پڑھ کے آیا پورا یونیورسٹی کی ڈگری یہ ڈاکٹر ہے یہ انجینئر ہے یہ پی ایچ ڈی ہے یہ ایم ایس سی جس کے پاس باہر کا ڈپلوما ہے اس کے پاس باہر کی ڈگری اسلام کی نگاہ میں یہ علم نہیں اسلام علم کی ایک تعریف کرتا اور دیکھیے حلال و حرام کی بات نہیں ہے علم کی ایک تعریف کرتا اور اس کے لیے اگر میں کوئی روایت لے کے آؤں تو لوگوں کو بعض اوقات اعتراض ہو جاتا کیونکہ اصول کافی کی ایک روایت میں نے کرتے پڑھی اس کے بعد لوگوں نے پسند نہیں کی پیغمبر اسلام اکیلے کے تعداد سے گزر رہے دیکھا اس طرف مجمع لگا ہوا اور بڑی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے یاد آپ نے کیا سبب ہے تو اصول کافی کا جملہ اور امام کی روایت سے امام لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہاں پہ علامہ آیا ہوا. اچھا علامہ عربی زبان کا لفظ جس کے معنی ہے بہت زیادہ علم رکھنے والا جس کے پاس علم بہت زیادہ. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہاں پہ علامہ آیا ہوا کہ اصول کافی کا فتح اردو ترجمہ بھی ہو چکا انگریزی ترجمہ بھی ہو چکا. پیغمبر اسلام نے سنا ایک مرتبہ پوچھا کس چیز کا علامہ علامہ معنی سب سے بڑا عالم تو علم کی تو مختلف کتابیں یہ کس چیز کا علامہ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ علم انصاف کا علامہ. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ 1400 سال پہلے کا زمانہ جب یہ کتابیں وغیرہ تو ہوتی نہیں. اب اگر کوئی آدمی کہیں پڑھنا بھی چاہتا تو بڑا مجبور تھا بہت مجبور تھا علم حاصل کرنے والا کتاب تو ہے نہیں. اب کتاب نہیں تو علم کہاں ہے؟ سارا علم چینوں میں ہوتا ہر آدمی میں اتنی صلاحیت تو نہیں کہ پورا علم اس کو زبانی جات گنے چنے لوگ ہوتے. اب جب وہ کسی شہر میں پہنچتے تو وہاں والوں کو موقع ملتا تھا کچھ سیکھنے سارا شہر ٹوٹ پڑتا تھا ایک عالم آیا ہے اس سے کچھ سنو. آج تو ہم نے دیکھا سر بیٹھے دنیا بھر کا علم ہمارے پاس کتاب کی صورت میں آ جاتا اس وقت یہی مطلب علم انصاف. اچھا عربی میں عربی ماحول انصاف جو ہے یہ بہت بڑا علم سمجھا جاتا. انصاف کے کیا معنی؟ لوگوں کا شجرا یاد کرنا. اس کا تعلق اس قبیلے سے, اس کا تعلق اس قبیلے سے, اس کا تعلق اس قبیلے سے. عربوں میں سب سے بڑا علم تھا بلکہ سب سے اہم علم تھا. اس لیے عرب انتہائی احتیاط کرتے کہ ہمارے خاندانوں میں کوئی باہر کا خون نہ ملنے پاس کوئی عرب کسی عجب سے حصہ کرنے کو تیار نہیں, بلکہ ایسے خاندان میں بھی حصہ نہیں کرے گا جس میں کبھی کسی عجمی سے حصہ ہو گیا کہ اس کی نسل جو ہے وہ دامدار ہو گئی ہے, اس کے اندر باہر کا خون آ گیا. یہ تو ایک گیا. اس کے بعد عرب کے اندر قریش کا قبیلہ سب سے بڑا, کہ کسی غیر قریشی کو اپنے یہاں برداشت نہیں کرے گا. اب شادی کرتے وقت دیکھا جائے گا کہ جس خاندان میں شادی ہو رہی جب سے یہ خاندان چلا آج تک اس کی پوری نسل بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, کوئی غیر قریشی تو اس میں نہیں ملا. اب اس کے لیے سب سے زیادہ ضرورت تھی علم انصاف کی. علم انصاف یعنی بولو جن کو آدم کے زمانے سے اس وقت سارے انسانوں کا تجربہ یاد تھا کہ بنا قبیلے کے اندر اپنا کتنے بچے ہوئے, ان کی کہاں کہاں چابی ہوئی ہے, ان کی بیویوں کا تعلق کس سے. تو یہ بڑا اہم علم تھا. شادیاں رکی رہتی جب تک کہ ایسا عالم نہ آئے, وہ آئے تو بتائے گا ہاں یہ لڑکی جو ہے اس خاندان کے قابل, چاہیے کہ یہ لڑکا اس لڑکی کے خاندان کے قابل. بس یہ ایک الگ مسئلہ. پیغمبر نے سنا کہا اس کے پوچھا کہ کون ہے علامہ, کہ کس کا علامہ ہے علم انصاف کا. پیغمبر نے کہا ایسے علم کا کیا فائدہ جو آخرت میں کوئی نفع انسان کو نفع پہنچا سکے. یہ کہہ کے پیغمبر نے ایسے علم کو براہ راست رد کر دیا. مگر اس کے بعد ہمارے سامنے تاریخ اسلام کا ایک ایسا اہم واقعہ آتا جو قیامت تک یہ بتانے کے لیے کافی کہ اسلام کی نگاہ میں علم کی چیز کا نام, اسلام جسے علم کہتا ہمارے بچے جوان بوڑھے آج جسے دیکھیے یہ ایک فیشن ہو گیا علم حاصل کرنے کا. اسلام کی نگاہ میں علم کی چیز کا نام بہت ہی مشہور روایت, جیسا کہ میں نے کہا کہ اگلے علاموں والی روایت میں ایسی کوئی روایت پڑھوں تو کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے, کچھ یقین کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے. اب ایک ایسی روایت کی جس کے اندر کوئی انکار کی گنجائش نہیں, تاریخ اسلام معمولین کے ساتھ ساتھ کچھ ہستیاں ایسی جن کا نام اتنا مشہور کہ جب تک اسلام ہے اس کا نام نہیں پاتے, کچھ ایسی ہستیاں اور انہیں ہستیوں میں سے ایک ہے ابو جہل. جب تک کہ رسول کا نام ابو جہل کا نام بہت رسول کی وجہ سے مشہور. ابو جہل کون تھا یہ سمجھ لیجیے تاکہ پتا چل جائے کہ اسلام کی نگاہ میں علم کسے کہتے ہیں, اور ہم جو اپنے بچوں اور اپنے جوانوں کو تعلیم دلواتے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ ہمیں کیا علم حاصل کرنا. مشہور تو بہت طلب العلم ہے فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. اسلام کہتا ہے ہر مرد و عورت علم حاصل کرے. اطلب العلم ولو کان بالطین, علم حاصل کرو چاہے وہ تین ہی میں کیوں نہ ہو. اطلب العلم من المہدی الی الجہل, گہوارے سے لے کر قبر کی آغوش تک علم حاصل کرو. مگر کون سا علم جو آج ہمارے کالج میں پڑھایا جاتا ہے, جو آج ہمارے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے, جو آج ہمارے بچے باہر سے پڑھ کے آتے ہیں, کون سا علم؟ اب قرآن بتا, اب پیغمبر بتا رہے ہیں. روایت یہ ہے کہ ابو جہل یہ اس کا نام ہے عمر ابن حسام, اور اسلام سے پہلے یہ عرب کا سب سے بڑا لکھا حاصل. جب اسلام آیا اس سے پہلے عرب کو جاہلیت کا ماحول کہتے ہیں, اس میں یہ سب سے بڑا لکھا آدمی تھا. جنہیں جنہیں لوگ تھے پڑھے لکھے ان میں بھی سب سے بڑا عالم سب سے زیادہ پڑھا لکھا یہی تھا جس کا نام عمر ابن حسام ہے. یہ اتنا بڑا عالم تھا کہ جس کا نام لوگوں نے رکھ دیا تھا ابو الحکم. کل کہتے ہیں اس کا نام کیا, اس کا نام تھا ابو الحکم یعنی حکمت کا باپ. حکمت کسے کہتے ہیں عربی میں؟ کان اللہ حلیما حکیما, خدا اپنے لیے کہہ رہا کہ خدا جو ہے حلیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اور قرآن کے اندر پیغمبر اسلام کا جو فریضہ بتایا گیا, پیغمبر کا جو مقصد بتایا گیا, جب پیغمبر کتاب اور حکمت کی تعلیم لوگوں کو دے دے تو حکمت اتنا بڑا علم دانش مندی دانائی جہالت زیرکی جس کو حکمت کہتے ہیں. ابو جہل اتنا بڑا حصہ آدمی تھا جن لوگوں نے اس کا نام بلا دیا سب اس کو کہنے لگے ابو الحکم, یہ تو حکمت کا باپ ہے علم کا باپ ہے. جب اسلام آیا تو ابو جہل نے مخالفت کی. اچھا یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاشرے کے کچھ سیدھے سادے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب کوئی نئی چیز آئے تو ان کا ذہن فیصلہ نہیں کر پاتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ایسے موقع پر وہ کیا کرتے ہیں, ایسے موقع پر وہ ایسے لوگوں کی جانب دیکھتے ہیں جس کا ایک اسٹیٹس ہے, ایک مقام ہے, جس کی ایک شہرت ہے معاشرے, اور جب دیکھتے ہیں کہ وہ مخالفت کر رہا تو سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہی غلط ہوگی. مثلاً آج ایران کے اسلامی انقلاب ایک بہت بڑی مزاحمت اور رکاوٹ ایسے لوگوں سے کرنا پڑ رہی کہ عام آدمی تو فیصلہ نہیں کر پا رہا, وہ دیکھتا ہے سیاستدان مخالفت کر رہے ہیں, وہ دیکھتا ہے کہ سائنسدان مخالفت کر رہے ہیں, وہ دیکھتا ہے کہ مغرب کو امریکہ مخالفت کر رہا, وہ سمجھتا ہے ضرور یہ اختلاف صحیح نہیں. مطلب اتنے پڑھے لکھے لوگ جو مخالفت کرتے اسلام کے ساتھ بھی یہی ہوا, جب اسلام آیا تو کچھ لوگ تو مخالف تھے, کچھ بیچارے سیدھے سادھے لوگ ان کے ذہن کام نہیں کر رہے کہ یہ بات صحیح ہے یہ بات غلط ہے. اب میں مثال دے دوں تو آپ کہیں گے کہ یہ تو اپنے منہ میاں رسو کرنے والی بات, لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ کچھ ایسی باتیں جو آپ نے دل کے درسوں میں سنی یا کہ آپ نے گھروں میں پہنچا تو مخالفت کیوں, یہ کسی نے نہیں کہا کہ قرآن میں اس کے خلاف ہے یا حدیث میں اس کے خلاف. بھائی اگر یہ بات صحیح تھی تو اتنے بڑے بڑے یہ کیوں نہیں کہہ رہے, اگر یہ بات صحیح تھی تو اس سے پہلے کھلا 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 نے کیوں نہیں کہا. یہ وہ لوگ جن کے پاس خود کو یا تو نہیں, وہ ہمیشہ دیکھتے ہیں دوسروں, اور جب دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے آدمی گزر گئے کسی نے یہ بات نہیں کہی تو یہ بات غلط ہوگی. عرب کے ماحول میں بھی یہی ہوں کہ جو بیچارے سیدھے سادھے لوگ ان کا ذہن کام نہیں کر رہا, آج تک جو خدا تھا وہ کیسے غلط ہو گیا. اب کسی سے پوچھنا چاہیے دیکھا ابو حسم اتنا پڑھا لکھتا آدمی کو کہہ رہا ہے یہ غلط یہ جھوٹ ہے یہ پیغام بالکل واضح, انہوں نے کہا پھر تو یہ غلط بات ہے, بتا اتنا بڑا آدمی کبھی مخالفت نہ کرتا, پیغمبر تک پیغام پہنچا کہ اللہ کے رسول ابو حسم بھی اسلام کے مخالفت کر رہا, پیغمبر نے کہا اسے ابو حسم کیوں کہہ رہے, اسے ابو جہل کہو, اس کے بعد علم کہا, یہ تو سراسر جہالت. یعنی ہر وہ علم جو انسان کو خدا رسول اور امام سے دور کرے اور حق کا پیغام سننے سے روکے وہ علم نہیں کہلاتا, وہ حکمت نہیں کہلاتی. اسلام اسے جہالت کہتا اور اس انداز سے جہالت کہا کہ قیامت تک اس کا نام ابو جہل پڑ گیا. تو دنیا کا یا عرب کی دنیا کا سب سے بڑا لکھا آدمی رسول کی نگاہ میں سب سے بڑا جاہل بنا, اس لیے کہ اس نے اپنے علم کو صحیح معنی میں استعمال نہ کیا. تو اصل علم جو ہم کو حاصل کرنا یہ نہیں کہ بی بی ایس ہو گیا یا پی ایچ ڈی کر لیا یا بی ای کر لیا یا ایم ایس سی کر لیا یا باہر سے پڑھ کے آ گئے اور اسلام کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, تو اب خدا کی نگاہ میں اور ایمان کی نگاہ میں اس جاہل میں مبتلا, اور اس کے مقابلے میں وہ عالم جو اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا اگر دین کا پیغام اور دین کے مسائل اسے لکھے ہوئے, تو یہ اصل علم. لیکن پھر علم کے حاصل کرنے کے کچھ آداب, اور وہ آداب مستدل کے طرف سے مجالس سے اور دینی مدارس سے اور فقہ کی کتابیں پڑھنے کے سلسلے میں ہے, تو آداب علم سے ہماری گفتگو شروع ہوگی. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ موضوع کو بہت لمبا تو کرنا نہیں, تھوڑی تھوڑی باتیں ہر چیز کے بارے میں ہوں گی جو یقین سفاری میں جا کر مکمل ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ بیت الخلاء کے مسائل کے ساتھ یہ موضوع مکمل ہو جائے تاکہ پھر نیا موضوع بیک وقت شروع کرنے میں آسانی رہے. خیر آج کی یہ بات ہوئی کہ کسے کہتے ہیں اور آداب کی کیا اہمیت, ان شاء اللہ آئندہ تم سے تھوڑا سا شروع ہوگا تب رشتے کو پہنچا اور اگر کوئی سوال ہے تو سوال کر لیا جائے جو کھانا ہے. ایک سوال یہ ہے کہ پیشاب اور پیمانے کے بارے میں مسئلہ گزرا کہ اسے کے مقام کو پانی سے صاف کرنا, اب اگر انسان کسی ایسے مقام میں پیشاب اور پیمانہ کرے کہ جہاں پانی پہلے سے ہو, مثلاً دریا کے اندر یا سمندر کے اندر یا سوئمنگ پول کے اندر, کیا یہ مقام صاف ہو جائے گا یا پانی نہیں ہوگا؟ جو شرائط ابھی بتائیں گے ان شرائط کے مطابق اگر پانی پیشاب کے مقام پر اور پیمانے کے مقام پر پہنچ رہا ہے صاف ہو جائے گا, مزید پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں. اب پیشاب کے سلسلے میں کوئی مسئلہ نہیں, پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کے مقام سے اگر پانی گزر گیا, وہی سمندر کا پانی جو آدمی نے نکالا نہیں اس کے اندر کھڑا, تو پیشاب کا مقام صاف ہو گیا. پیمانے کے مقام میں جو مسئلہ بتایا گیا کہ پوری نجاست بغیر چھوٹے چھوٹے ذروں کے اگر ختم ہو جائے پانی سے, تو بے شک پیمانے کا مقام بھی پاک ہے, پھر الگ سے پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں. یہ چیز تو ویسے تو بتانا ہمیں ضروری نہیں, لیکن کچھ لوگوں کی معلومات کے لیے بتا دیا جائے کہ ہمارے یہاں جو واجبات ہیں اس کی واجبات کی کئی قسمیں مختلف اعتبار, یہ سلسلہ ہے واجب تبدلی اور واجب تعبدی. واجب تعبدی وہ ہے کہ وہ واجب ہم کو کرنا ہے دنیا پر ارادے کے ساتھ. اگر وہی کام ہم نے کر تو لیا مگر پتا نہیں, خیال نہیں, ہوش نہیں, نیت نہیں, ارادہ نہیں, تو وہ کام خدا کہے گا کہ ہم یہ سمجھیں گے جیسے ہوا ہی نہیں. اصل نماز, اصل وضو, کہ ہم نے کوئی خیال نہیں تھا, توجہ نہیں تھی پانی کی ڈالا, ہاتھ بھی دھویا, ہاتھ بھی دھویا, یا جیسے خطبے والے خطبے جنابت والے پتا ہی نہیں تھا, کوئی خیال ہی نہیں تھا, لیکن روزانہ جانتے ہم پاپے ناپے نہاتے اور آپ کا جو والد طریقہ ہوتا تھا اس کے اعتبار تو روزانہ نہانے والوں کا عضو ہو ہی جاتا ہے کیونکہ وہی طریقہ ہوتا اور پہلے پھر باپ سارا جی. لیکن شریعت اس کو حضر نہیں مانے کیونکہ یہ واجب تعبدی, اس میں نیت اور ارادہ ہونا چاہیے. یہ ہے واجب تبدل. خدا کہتا ہے کہ یہ کام ہو جانا چاہیے, کس طرح ہو, کون کرے, ارادہ ہو, ارادہ نہ ہو, بہرحال اس کو بات اس کو سمجھا جائے گا کہ ہو گیا. مثلا کپڑے کو پاس کرنا, یہ نجی طے کرنا, ہم کو پتا بھی نہیں کہ کپڑا نجی, اور ہم نے کیوں ہی میل دھونے کے لیے, میل صاف کرنے کے لیے اس کو نیچے دھویا, اس کی نجاست بھی ختم ہو گئی, اب یہ کپڑا خود بخود پاک ہو گیا. جب اپنے سوتے میں جس آدمی سو رہا اور سوتے کے اندر نل کھل گیا, بڑی کنارے نل کھل گیا, اس کا ہاتھ اس کے نیچے تھا اور ہاتھ کی نجاست بھی پانی گر گیا, اب یہ ہاتھ پاک ہو گیا. پتا بھی نہیں اس آدمی کو کہ کیا ہو رہا, مگر کیونکہ اس نے بازی میں تبدیلی کام ہو جانا کافی یا کسی انداز سے مثلاً کپڑا ہم نے رکھا ہوا ہے جس کو بات کریں گے ہوا چلیں گے کھول کے تاکہ پانی کی تنقید ہے یہ دریا میں گر گئے اور پانی پہنچ گئے یا خود بخود پاس اور پیشاب اور پیسانے کا مقام پاس کر سبھی بازی میں تبدیلی ہم کو پتا بھی نہ اور خود بخود پانی آ جائے. مثلا آدمی پیشاب کر کے کھڑا ہوا, خیال بھی نہیں ایک دم سے پانی کی چیزا پڑا, اس کے پیشاب کے مقام سے پانی گزر گئے اب وہ پاس ہو گیا. تو پیشاب اور پیمانے کے مقام سے پانی ڈالنا ضروری نہیں بلکہ پانی پہنچ جائے شریعت کے طریقے سے, چاہے ہم کو پتا بھی ہو یا نہ ہو تو پاس کو جانتا ہے. اپنے مقام کو نیچا اور دوسرے کے مقام کو اونچا لے کے افسوس کرے گا تو جنت میں افسوس کہاں ہوگا. یہ عام طور پر خیال ہے کہ جنت میں کوئی افسوس نہیں ہوگا, یہ خیال غلط ہے. جنت میں عذاب کچھ نہیں, خدا کی طرف سے کوئی سزا نہیں, مگر یہ افسوس, یہ تعصب کے دوسرے کے بلند مقام کو دیکھ کر حفظ نہیں ختم کرنے والا تو جنت سے جائے گا, لیکن افسوس اپنی کوتاہی اور غلطی پر کہ میں وہاں تک کیوں نہ پاؤں گا. یہ بالکل جنت کے اندر ہوگا اور اس اعتبار اس کو اگر عذاب مانا جائے تو جنت والے بھی عذاب کے اندر ہوں گے, مگر یہ خدا کا عذاب نہیں ہے بلکہ انسان کے اپنے عمل کا عذاب. بلکہ اکثر روایتوں میں یہ یہاں تک اگر اس کو بہت ہی عجیب قسم کی بات نہ سمجھا جائے کیونکہ اس کی وضاحت بہت ابھی ہو جائے گی اور وضاحت کے لیے میں حاضر ہوں, لیکن بہتر یہ ہے کہ تقسیم کے جو سلسلے ہوتے ہیں سارا دن بڑا پوچھا جائے, لیکن ایک روایت ہے جنت میں ہر آدمی کو اپنا مقام دے دیا گیا. ٹھیک,